9/11 के हमलों के बाद दुनिया जैसे बदल सी गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और इस जंग में अमेरिका का साथ देने पर अफगान पाकिस्तान पर हमलावर हो गए। इस वक्त दुनिया की बेशतर इस्लामी जहादी तंजीमें अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं। दुनिया मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही है, जबकि मुसलमानों के बेशतर हलकों के मुताबिक इस्लाम सलामती का मजहब है। अब अगर तमाम मुसलमान दहशतगर्द नहीं तो क्यों दहशतगर्दों की अक्सरियत मुसलमान है, और क्या वाकई मजहब दुनिया में अमन के फैलाव में कोई किरदार अदा कर सकता है?
अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज दुनिया तारीख के ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ जहां आलमी मुआशी बहरान और समाजी अदम मसावात ने इंसानों को अपने चुंगल में लपेट रखा है, वहां दूसरी तरफ लसानी गरोही और इलाकाई तनाज़ियात के साथ साथ बढ़ती हुई मजहबी अदम रवादारी भी इंसानों को अपना शिकार बनाता नज़र आ रही है। मगर इस मजहबी अदम रवादारी में मुसलमान किस हद तक जिम्मेदार हैं, इसी सवाल का जवाब आज हम अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी की बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या मजहब अमन आलम का बायस बन सकता है, और अगर बन सकता है तो क्यों बैनुल अक़वामी सिफारतकारी में इंटरफेथ डायलॉग ने एक काबिले अमल ऑप्शन के तौर पर अपनी जगह नहीं बनाई, और अगर नहीं बन सकता तो किस तरह मजहब का इदारा खुद को बनी नौ इंसान के लिए अमन का पैगाम करार दे सकता है। यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू गुफ्तगू है। गामदी साहब, कश्मीर हो या फ़लस्तीन, बोस्निया हो या चेचनिया, इराक हो या अफगानिस्तान, लबनान हो या थाईलैंड, हर जगह मकामी सियासी तनाज़ियात को मजहबी शनाख्त देकर सारी दुनिया के मुसलमानों को एक मुश्तरका मुसल्ला जद्दोजहद का पैगाम दिया जाता है। तो गामदी साहब, क्या मजहब तनाज़ियात को सिर्फ हवा दे सकता है, उनको ख़त्म करने में मुआविन नहीं हो सकता?
जो चीज़ तनाज़ियात को ख़त्म करती है वह इंसान की तहजीब नफ्स है। इंसान का मामला जानवरों का सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस जबिल्लत पर अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है वो सारी ज़िंदगी उसी के मुताबिक अमल करेगा। इंसान को आप तालीम देते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसके अखलाकी वजूद को तवाना करने की कोशिश करते हैं, अमन की ज़मानत इससे मिलती है। आप ये देखिए कि दुनिया की तारीख में जब कभी भी लोगों की तहजीब नफ्स हो गई है, आपने उनको वो सकाफत सिखा दी है, उनके अंदर एक कल्चर पैदा कर दिया है कि वो दूसरे इंसानों के मामलात को भी सही रुख से देखें और अपने अखलाकी वजूद की सही तामीर करें, उससे अमन पैदा हुआ है। लेकिन अगर आपने ये मेहनत नहीं की तो फिर मज़हब हो या कोई चीज़, हर चीज़ को आप मिस इंटरप्रेट कर देंगे, उसकी गलत ताबीर कर देंगे, उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। असल में ये इंसान है जिसके अंदर मफादात, ख्वाहिशात, रगबात और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं जो एक तूफ़ान की तरह उमड़ रही होती हैं। इनको अगर आप बेलगाम छोड़ दें और इनकी तहजीब ना करें, इनके अंदर एक सकाफत ना पैदा करें, इनके अंदर एक कल्चर की आबियारी ना करें, तो ये सब चीज़ें एक तूफ़ान और एक सैलाब बन जाती हैं और इस सैलाब बेकरां को रोकना मुमकिन नहीं होता।
सवाल ये है कि मज़हब जिस तरह तनाज़ियात को हवा देता है कश्मीर में, फ़लस्तीन में, बोस्निया में, चेचनिया में, उसी तरह जो मज़हब का इज्तमाई सतह पर ज़हूर है, जब भी होता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है दुनिया में, तो क्या इससे बेहतर हल ये नहीं है कि मज़हब का इज्तमाई सतह पर ज़हूर आलमी मामलात में उससे गुरेज किया जाए?
ऐसा नहीं है कि मज़हब हवा दे रहा है, यानी लोगों के मफादात हवा दे रहे हैं, लोगों की तहजीब नफ्स की कमज़ोरी हवा दे रही है, लोगों के सियासी मामलात और सियासी मामलात से उनकी वाबस्तगी हवा देने का बायस बनती है। मज़हब को वो उठा के उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और चूँकि मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ लोगों की बड़ी गैर मामूली वाबस्तगी होती है, जब मज़हब की बुनियाद पर आप बात करते हैं तो इंसान बसा औकात अपनी अक्ल को भी मुअत्तल करके बैठ जाता है।
ईरान की जो हुकूमत है सरकारी सतह पर खुफिया तरीके से हिज़्बुल्लाह की मदद, माली मदद भी करती है, उन्हें असलाह भी देती है इसराइल के ख़िलाफ़, तो क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है?
इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम में जंग आप कभी खुफिया तरीके से नहीं करते। اسلامی قانون کی روح سے جب بھی آپ کو جنگ کرنی ہے علانیہ کرنی ہے.
پوری جنگ کے وسائل نہ ہو تو پھر گوریلا جنگ ہی کرنی پڑے گی نا, اور وہ خفیہ ہوگی.
اگر آپ کے پاس پوری جنگ کے وسائل نہیں ہیں تو از راہ کرم دنیا کا امن برباد نہ کریں, پھر آپ پرامن ذرائع سے جدوجہد کریں, سیاسی ذرائع اختیار کریں, دنیا کے اخلاقی وجود کو آواز دیں, پھر آپ کو یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. آپ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کے اخلاقیات کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسلام میں جہاد کا حکم کسی فرد کو نہیں دیا گیا, کسی گروہ کو نہیں دیا گیا, کسی جماعت کو نہیں دیا گیا, مسلمانوں کو بحثیت جماعت حکم دیا گیا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان اس پر تو متفق ہے. دیکھیے بات یہ, ریاست تو اس کا ظہور ہے نا, یعنی مسلمان ایک قوم ہے, ایک پوری کی پوری قوم کی حیثیت سے ان کی کوئی ریاست
نہیں ہے. ریاست کو جہاد کی اجازت دے دیتے ہیں اس کی پارلیمنٹ کو, جیسے ریاست کوئی الہامی مقدس ادارہ ہے. ریاست آپ کو پتہ ہے کوئی الہامی مقدس ادارہ نہیں ہے, بلکہ حالات کے جبر کے تحت قائم ہوتی ہے. تو کس طرح ہم اس کو وہ اختیار دے سکتے ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کے پاس ہونا چاہیے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست اگر مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوئی ہے, اس میں ان کی پارلیمنٹ
ایسی کوئی ریاست آج تک تو قائم نہیں ہوئی ہم سے. اس کا مطلب آج تک کوئی کبھی بھی جہاد نہیں ہوا.
اس وقت پاکستان کی ریاست میں تو کچھ نہ کچھ برا بنا جمہوری.
مسلمانوں کی رائے سے پاکستان قائم نہیں ہوا تھا ہم سے.
کیوں, اور کس کی رائے سے قائم ہوا تھا؟ مسلمانوں نے جدوجہد کی, قائد اعظم کی قیادت میں جدوجہد کی, علامہ اقبال کی رہنمائی میں جدوجہد کی.
ساری جو امپیریل پارٹس تھیں اپنی نو آبادیات کو چھوڑ رہی تھیں, انہوں نے پاکستان کو بھی چھوڑ دیا.
اسباب اور وجوہ بے شمار ہوتے ہیں. کوئی چیز بھی اس دنیا میں تنہا ایک چیز سے حاصل نہیں ہوتی. جدوجہد بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہے اور برابر ہوتی ہے جب اس کے لیے تاریخی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. وہ تاریخی اسباب پیدا ہو گئے, لیکن اگر مسلمانوں نے جدوجہد نہ کی ہوتی تو تاخیر ہو جاتی.
بات یہ ہے کہ سری لنکا میں جو تامل ٹائیگرز ہیں وہ سری لنکن حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں. ناردرن آئرلینڈ میں آئرش ریپبلک آرمی یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ کے خلاف لڑتی رہی. پوری دنیا میں کسی بھی تامل نے ان تامل ٹائیگرز کی اس طرح مدد نہیں کی. پوری دنیا میں اس طرح آئرش ریپبلکن آرمی کی عیسائیوں نے مدد نہیں کی جس طرح جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں ان کی مذہب اہل اسلام کرتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے,
اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ مذہب فلیش پوائنٹ بنتا ہے.
دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہب ایک زندہ حقیقت ہے. مسلمان مذہب سے وابستگی رکھتے ہیں. بہت عرصہ ہوا کہ مذہب وہ حیثیت کھو چکا ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کا. اب
یہ تو ایک ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے ویسے کہ ہمارا
یہ ایک امر واقعہ کا بیان ہے.
ہم سب سے زیادہ اپنے مذہب پر عمل کرنے والے
ہیں. یہ یوں نہیں ہے, مذہب پر عمل کرنا ایک الگ چیز ہے, اور مذہب کا ایک زندہ حقیقت کے طور پر معاشرے پہ اثر انداز ہونا ایک دوسری چیز ہے. عیسائی بھی مسیحی بھی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں, ہندو بھی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں, لیکن اس کا ایک معاشرتی اور سیاسی حقیقت
تسلیم کیا جائے تو آج 21ویں صدی میں مسلمانوں کی لڑائی, آپ کے خیال میں مسلمان اس وقت سب سے زیادہ اپنے مذہب پر کاربند ہیں, تو مسلمانوں کی لڑائی عیسائیوں کے ساتھ ہے, مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہے, مسلمانوں کی لڑائی ہندوؤں کے ساتھ ہے, اور مسلمانوں ہی کی لڑائی اپنے ہی اقلیتی فرقوں کے خلاف ہے. تو آپ کے خیال میں ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جہاد کی خود ساختہ تعبیریں ہیں جو مسلمانوں کو پرابلم چائلڈ بنا رہی ہیں؟
دیکھیے آپ نے میری بات کو ایک دوسرا رخ دے دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے مذہب پر سب سے زیادہ کاربند ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں مذہب ایک زندہ حقیقت ہے, یعنی وہ ان کے معاشرے میں, ان کی فکر میں, ان کی گفتگو میں, ان کی باتوں میں, ان کے علمی کام میں بہت نمایاں ہوتا ہے.
ہم سے اگر مذہب مسلمانوں کے یہاں ایک زندہ حقیقت ہوتا تو وہ اس طرح چور بازاری کرتے, اس طرح ملاوٹ کرتے, اس طرح کم تولتے؟
یہ تو کاربند ہونے کا پہلو ہوا نا, میں نے تو اس لیے
زندہ حقیقت سے کیا مراد.
زندہ حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب ان کے یہاں زیر بحث رہتا ہے, مذہب ان کے یہاں فکری سطح
پر علمی رہتا ہے, زیر عمل نہیں رہتا.
ظاہر بات ہے اگر زیر عمل ہوتا تو صورتحال یہ نہ ہوتی.
کہ آج مسلمان واقعی دنیا میں ایک پرابلم چائلڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں.
یہ بات یہ ہے کہ دنیا نے بہت سے مسائل خود بھی پیدا کر رکھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا وجود اتنا ناجائز نہ ہوتا, اس طریقے سے فلسطین کے علاقے میں ایک حکومت قائم کرنے کی دنیا جدوجہد نہ کرتی, پوری دنیا اسرائیل کو ایک حقیقت کے طور پر منوانے کے لیے نہ تل کھڑی ہوتی, تو رد عمل بھی اتنا شدید.
اسرائیل پر میں آپ کا آرگیومنٹ تسلیم کر لیتا ہوں. باقی علاقوں میں
کیا ہے؟ کشمیر میں یہی صورت حال. دیکھیے کشمیر کے معاملے میں بھی, کشمیر کے معاملے کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لینا. ایک سادہ اخلاقی اصول تو یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھ لیا جائے, لیکن دنیا اس سادہ اخلاقی اصول کی پشت پر اس طرح کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی جس طرح کہ اس کو ہونا چاہیے. اب اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ اس کا بھی رد عمل پیدا ہوگا.
ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ویسے آپ کو پتا ہے اس وقت مسلمانوں نے پوری دنیا میں کتنی مسلح تحریکیں شروع کر رکھی ہیں؟
بے شمار.
62 منیمم اندازہ 62 کا. باقی مذہب کے پیروکاروں نے کبھی اس طرح کی مسلح تحریکیں شروع نہیں کی. اسلام جس کے نام کا مطلب ہی سلامتی ہے اور اس کے پیروکار اس طرح بات بات پر اسلحہ لے کر نکل کھڑے ہوں تو کیا میسج جائے گا دنیا تک ہمارا؟
ہم سب اس کا باطم کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی غلط تعبیر ہے، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ معاملے کی نوعیت ایسی بن گئی ہے کہ ان کے سیاسی مفادات مجروح ہوئے ہیں۔
ہم سب غیر مسلم تو ہم پہ ہنستے ہیں، وہی تو ہنستے ہیں یہ دیکھ کر کہ گاندھی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی غلط تعبیر ہے، ادھر مولانا صوفی محمد یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں اسلام کی ایک تعبیر پر متفق نہیں ہو سکتے، تو کس طرح یہ اپنا مذہب ہم تک لانے کا باعث بن سکتے ہیں؟
یہ بدقسمتی ہے ہماری، میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ ہم سب اس کا باطم کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پوری دنیا ہنسنے کی بجائے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس جس جگہ پر عالمی طور پر بے انصافیاں ہو رہی ہیں ان کا بھی اسی طرح سے نوٹس لیا جائے۔ آپ دنیا کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس وقت بھی دنیا کی طاقت جن قوموں کے پاس ہے، کیا فی الواقع وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر معاملہ کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مذہب کو بار بار کیوں زیر بحث لاتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ تہذیب نفس ہونی چاہیے۔
آپ کے خیال میں ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، مذہب دنیا میں امن کا باعث بھی بن سکتا ہے اور جنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے؟
دیکھیے، مذہب تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو وہ دنیا کے اندر تہذیب نفس کا ذریعہ بنے گا، اور اگر آپ اس
کس
کو
کی تہذیب نفس اپنے مذہب کے پیروکاروں کے لیے، ساری انسانیت
کی، اس لیے کہ مذہب تو ایک دعوت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ صحیح مذہب کو جب آپ پیش کریں گے تو وہ تو انسانوں کو مخاطب کرے گا۔
آپ عبادات کو چھوڑ کے اخلاقیات کے جتنے پہلو ہیں وہ تمام مذاہب میں کم و بیش یکساں ہیں، ٹھیک ہے، عبادات کے اوپر نزاع آتا ہے، تو کس طرح ایک مذہب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امن کا پیغام بن سکتا ہے؟
اس لیے کہ مذہب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ تزکیہ ہے، وہ پیوریفیکیشن ہے۔
مت کا بھی یہی ہے، ہندو مت کا بھی یہی ہے۔
میں تو یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے دنیا کے اندر جتنے مسلحین آئے ہیں وہ اصل میں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، تو یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اپنی ذات میں امن کا پیامبر ہے۔ یہ عبادات اور اس نوعیت کی جتنی چیزیں، ان کی بنیاد پر کون سی جنگ اور کون سی لڑائی ہوئی ہے دنیا میں؟ آپ مجھے کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اتنی پاکی داما کی حکایت نہیں بڑھانی چاہیے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم مذہب کی بنیاد پر تو نہیں ہوئی۔
اسپین پہنچا کیا، تین اس نے آپشنز دی، اسلام قبول کر لو، جنگ کر لو یا جزیہ۔
یہ آپ اتنی دور کی تاریخ میں جا رہے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلی اور دوسری جنگ عظیم مذہب کی بنیاد پر ہوئی ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم پھینکا گیا مذہب کی بنیاد پر پھینکا گیا تھا، دنیا کی بدترین غارت گری مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اصل میں انسان ہے جو بنیادی مسئلہ ہے، مذہب مسئلہ نہیں ہے۔
جی آپ پوچھیں۔
سر پہلی بات ابھی آپ نے یہ کہ بنیادی مسئلہ انسان ہے، اگر انسان بنیادی مسئلہ ہے تو ہم دنیا کے مسائل کا انسان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خدائی گواہی، خدائی رہنمائی کی اپنی ایک ضرورت کیوں ہر وقت اس کے اوپر تھوپتے ہیں؟ کیا انسان خود اس قابل نہیں کہ اپنا بھلا برا جان سکے؟
بنیادی مسئلہ انسان کی تہذیب نفس ہے، آپ انسان کو تعلیم دیں گے، اس کی تربیت کریں گے، اگر انسان ایک خودرو پودے کی طرح ہے، وہ جو جی چاہے بن جائے، تو پھر تو آپ کو اس کی تعلیم تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا ہے کہ جن قوموں نے تعلیم اور تہذیب کا اہتمام کیا ہے ان کے یہاں امن پسندی آ گئی، ان کے یہاں قانون کی پابندی آ گئی، ان کے یہاں اجتماعی نظام میں بہتری آ گئی۔ تو اصل میں بنیادی مسئلہ انسان ہے، لیکن انسان کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔
جیسے بات ایکچولی یہ ہے کہ انسان کے تمام علوم جتنے بھی اب موجود ہیں، کیا وہ سارے کے سارے مذہب کے مرہون منت ہیں؟ فلسفہ، منطق، بالوجی، سوشولوجی، سو آن سو فورتھ، بہت سارے مذہب
ایسا کیوں؟
انسان نے خود سیکھے نا، خود بنائے، تو خدا کو بھی ہم انسان کو خود کیوں نہیں جان لینے دیتے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم بتائیں اسلام کا خدا یہ، ہندو کا خدا یہ، عیسائی کا خدا یہ، یہودی کا خدا یہ، اور پھر ایک مسئلہ خدا کا جنریٹ کر دیں؟
نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ تعالیٰ کو بھی انسان خود ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شعور انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، وہ خیر و شر کو بھی خود ہی جانتا ہے۔ چند معاملات ایسے ہیں جن کی تعین میں غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ دنیا میں کم و بیش 4000 سال کی تاریخ شرک کی تاریخ ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دینا پڑی۔ اسی طرح اخلاقی حدود میں تجاوز ہو جاتا ہے، رہبانیت پیدا ہو گئی، انسان نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر پوری تہذیب کی نفی کر دی، تو انبیاء علیہ السلام کو آ کے توازن پیدا کرنا پڑا۔ اصل میں انسان جب سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو غلطیاں کرتا ہے، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جو اس کی پوری شخصیت کا احاطہ۔
مسئلہ یہ نا کہ توازن صرف انبیاء تک محدود نہیں نہ رہا، انبیاء کے بعد فردر جو ان کے نام لیوا آئے اور ان کے مقتدی کہلانے کے حقدار ٹھہرے، انہوں نے ابھی توازن پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور جب ان کو مذہب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹھیکے داروں کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ کیے جا رہے ہیں۔
مذہب نے اجازت
تو دیتا ہے بہرحال،
مذہب نے تو یہ اجازت نہیں دی۔ مذہب تو اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تعلیم دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، داروغہ نہیں
ہے۔ اگر دنیا کی آبادی اربوں میں ہے تو آپ کس کس کو یہ سمجھاتے پھریں گے کہ مذہب نے اجازت دی اور یہ نہیں دی؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ یار مذہب فی الحال، یہ دنیا ہی اس قابل نہیں کہ مذہب اس پہ لایا جائے، چھوڑ دیں دنیا کو، انہیں ذرا ایک پری میچور، ہم پہلی کلاس کے بچے کو پی ایچ ڈی کا سلیبس کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ دنیا کو گرو کر لینے دیں، شاید کسی زمانے میں انسان خود سمجھ جائے کہ یار مذہب میں صحیح کیا اور غلط کیا۔ ابھی تو جو آپ کا
اس
صحیح
وقت
ہے
تک
میرا
دنیا
صحیح
کو
نہیں ہے.
چنگیزیت کے حوالے کر دیا جائے, اسے اخلاق نہ سکھایا جائے,
سر پھر دنیا کو کسی طرف تو چھوڑے نا.
اسے یہ نہ بتایا جائے کہ تمہیں پورا تولنا ہے, تمہیں جھوٹ نہیں بولنا, تمہیں بددیانتی نہیں کرنی, تمہیں اخلاقی حدود کی پیروی کرنی.
تمام باتیں مذہب کے علاوہ بھی دنیا کو پتہ لگ گئی ہیں.
آپ نے غالباً فلسفے کی تاریخ نہیں پڑھی, اس میں تو یہ ماننے سے انسان انکار کر رہا ہے کہ ان اقدار اور ویلیوز کی کوئی بنیادی حقیقت ہے. انسان نے تو آہستہ آہستہ اپنے فکر سے یہ فلسفہ تراش کیا ہے کہ یہ سب چیزیں مفادات سے پیدا ہوتی ہیں.
جبرن بنوائیں گے؟
نہیں, جبرن مذہب نہیں بنواتا, وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے, استدلال کرتا ہے, آرگو کرتا ہے.
لیکن قانون تو آپ بناتے ہیں نا.
قانون کس چیز پہ بنائیں گے؟ قانون اخلاقی اصولوں پر بنتا ہے. آپ کو بہرحال قانون بنانا پڑے گا کہ کوئی اگر کم تولے گا تو اسے سزا دی جائے گی. آپ کو قانون بنانا پڑے گا کسی بڑھیا کا آپ پلاٹ ہتھیا لیں گے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا.
سوال یہ کہ اخلاقیات مذہب کے کیوں, انسانی معاشرے کے کیوں نہیں؟
اخلاقیات انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب عدم توازن کو دور کرتا ہے. اخلاقیات ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ جب انسان نے اپنے طور پر ان حقائق کا فیصلہ کرنے کی کوشش کیا تو حدود سے تجاوز ہو گیا. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, انبیاء علیہ السلام سے کیوں نہ سیکھیں؟
سب یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھئے.
پاکستان ایک اسٹیٹ ہے, بوگس کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن شروع اس سے ہوتا ہے کہ آل پاور ریسٹ ود اللہ, بٹ پاور ہیز بن گرانٹیڈ ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ زرداری اٹھ کے آ جائے, کوئی بھی اٹھ کے آ جائے, جو وہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے نام پہ پڑھتے ہیں لیگلی. سو یو کانٹ بلیم زرداری, یو ہیو ٹو بلیم گاڈ دین ٹیکنیکلی ڈیو ٹو دا کانسٹیٹیوشن.
پاکستان کا پورا آئین آپ نے پڑھا ہے؟ پاکستان کے آئین میں کیا صرف یہ چند سطریں لکھی ہوئی ہیں؟ پاکستان کا آئین اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس کے صدر مملکت کو کن حدود میں کام کرنا ہے, وہ یہ بتاتا ہے اس کے وزیر اعظم کو کن حدود میں کام کرنا ہے. پاکستان میں جو آئین قوم نے بنایا تھا, اے کاش آپ اسے چلنے دیتے اور پھر آپ دیکھتے کہ پاکستان کے اندر کتنا اچھا معاشرہ وجود میں آتا. یہ کانسٹیٹیوشن آپ جانتے ہیں کس شخص نے بنایا تھا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ملک بھر کے تمام بڑے لیڈر شریک ہوئے تھے. یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی متفق علیہ دستاویز تھی. اس کے بعد اگر دوسری کوئی دستاویز ہے تو وہ ہمارا میثاق جمہوریت ہے. یہ دو دستاویزات اس قوم کے وجود اندر سے وجود پذیر ہوئی ہیں, یہ کسی عامر کی دی ہوئی نہیں.
بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ آئین جو 1973 کا آئین ہے, اپنی اصل شکل میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. ہم سب پاکستان کا 1973 کا آئین پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیتا ہے. ہم سب آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اور پاکستان کا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی زندگی میں اسلام کس حد تک داخل تھا. ہم سب یہ پولیٹیکل کمپرومائزز ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹس یوز کیا کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جو حاکم کو بہت دلچسپی ہے کہ وہ ریاست کے اندر اسلام نافذ کرے یا کوئی اور دوسرا مذہب نافذ.
میں نے تو یہ بات کہی نہیں کہ ان کو بہت دلچسپی تھی. میں نے تو یہ کہا جو قوم چاہتی تھی وہ آئین کی صورت میں ضرور پذیر ہو گیا. جتنے قوم کے لیڈر تھے, جتنے رہنما تھے,
قوم نے کبھی مذہبی جماعتوں کو اکثریت دی؟ کبھی نہیں دی.
یہ بات یہ, مذہبی جماعتوں کو اکثریت دینا ایک اور چیز ہے اور مذہب کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا ایک اور چیز ہے. آپ ابھی ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں, ابھی کرایا گیا, آپ کے جیو کی طرف سے کرایا گیا, معلوم ہوا پاکستان کے 81% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی شریعت ہونی چاہیے. تو عوام جو بات چاہتے ہیں
ہونے چاہیے, اس پر کوئی متفق نہیں ہوگا.
اس کے اوپر لوگوں کی تربیت کریں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ تہذیب نفس
کون کرے گا؟
آپ کی قوم کے ذمہ دار دانشوروں کو کرنی چاہیے, اس کے مذہبی رہنماؤں کو کرنی چاہیے, اس کے لیڈروں کو کرنی چاہیے.
جس آئیڈیالوجی کو درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق, جیسے آپ کو ٹی وی تک ایکسس حاصل ہے تو گاندھی صاحب کے جو عقائد ہیں وہ ٹی وی تک کے ذریعے لوگوں تک پہنچے, اور ایک عام جو مسجد کا مولوی ہے اس کو ٹی وی تک ایکسس حاصل نہیں ہے اور اس کے عقائد لوگوں تک نہیں پہنچے اور آپ لوگوں کے عقائد پر انفلوئنس ہوں.
دیکھیے بات یہ, جتنے بھی ذرائع ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے, کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, اور وہ یہ کہ 15 کروڑ 16 کروڑ لوگ ہیں, ان کے اندر خود خدا کی تقسیم یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ سیاسی لحاظ سے, وہ معاشرتی لحاظ سے, وہ تہذیبی لحاظ سے, وہ فکری لحاظ سے ڈومینیٹ کرتے ہیں.
بات یہ کہ چین, ساؤتھ کوریا, ملائیشیا, ہانگ کانگ, یہ سارے ملک دیکھتے دیکھتے پاکستانی عوام کی نظروں کے سامنے اقتصادی قوت بن کر ابھرے. 1965 میں ساؤتھ کوریا اور پاکستان کا جی ڈی پی, ساؤتھ کوریا کا جی ڈی پی پاکستان سے بھی کم تھا, اور آج وہ ایک اقتصادی قوت بنا ہوا ہے. ہم سب ان سارے ممالک میں ان کی حکومتوں نے وہاں اقتصادی ترقی کے اوپر توجہ دی, جبکہ پاکستان میں جہاں پہلے عوام روٹی, کپڑے اور مکان کو ترستے تھے, آج بجلی کو بھی ترس رہے ہیں, وہاں جو ریلیجس فنڈامنٹلزم ہے وہ بہت زیادہ گرو کر گیا ہے. تو کیا آپ اقتصادی ناہمواری کو بھی ایک ایسی وجہ سمجھتے ہیں؟
اس میں کیا شک ہے, دیکھیے اقتصادی ناہمواری اس میں بہت کردار ادا کرتی ہے, جہالت بہت کردار ادا کرتی ہے. ہم نے اپنی تعلیم پر خرچ نہیں کیا, پھر ہمارے یہاں بار بار آمریتیں آئیں, جمہوریت کا راستہ روکا گیا. یہ بے شمار عوامل ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے. تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگوں کو یہ کہے کہ تم بھاڑ میں جاؤ, ہم اس ملک کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے ہیں. بہرحال فیصلہ عوامی کو کرنا ہے. عوام کو آپ جتنی تربیت دیں گے, جتنی تعلیم دیں گے, جتنے ان کے شعور کو بہتر کریں گے, بہتر افکار کا اور بہتر کردار کا ظہور ہو جائے گا.
جی آپ,
ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں شروع سے یہ سکھایا گیا ہے کہ اسلام ہی ہے جو تہذیب نفس کرے گا. تو جب ہم اسلام پہ ہی کلیئر نہیں ہے کہ دراصل اسلام کون سا ہے, وہ جو دیوبند کہہ رہا ہے, وہ جو شیعہ کہہ رہا ہے, وہ جو وہابی کہہ رہا ہے, تو ہم کون سے والے اسلام کو اپنے تہذیب نفس کی بنیاد بنائیں گے؟ اور تہذیب نفس کی بنیاد بنانے کا ہم انتظار کریں گے, جب تک جنگ ہے تب تک جہاد بھی ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اور جہاد کا صرف آپ نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی حربی قوت نہیں ہوگی تب تک ہم جہاد کرنا آپ خودکشی کرنے کے مترادف ہے. ہمارے پاس حربی قوت آئے گی ہی نہیں, کیونکہ ہم انہیں ڈسکشنز میں بزی رہیں گے. حربی قوت کہاں سے آئے گی؟ تو ہم آواز بھی نہیں اٹھائیں گے.
اس کی ضرورت کیوں ہے کہ آپ پہلے مرحلے پر حربی قوت پیدا کر کے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں؟ دنیا کے اندر بہت سے کام آپ استدلال سے, آپ دعوت سے, آپ تبلیغ سے, آپ تعلیم سے حاصل کرتے ہیں. دنیا میں اس وقت سیاسی جدوجہد کے بہت سے راستے کھول دیے گئے ہیں. آپ اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں, اعلیٰ اخلاقیات کی بنیاد پر دنیا کے ضمیر کو آواز دیں.
اس وقت تک تھا جب تک اسلام دوسرے مذاہب کے مابین ٹیبلز تک محدود تھا اور اسے ڈسکشن کیا جا رہا تھا, اس وقت تک جب تک تلوار نہیں اٹھائی گئی تھی. اب جب کہ تلوار اٹھا لی گئی ہے تو اب
یہ بات یہ ہے کہ کنہوں نے تلوار اٹھائی ہے. تلوار بھی مسلمانوں ہی میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اٹھائی ہے. ان کو بھی آپ کو اسلامی کی دعوت دینی پڑے گی. اگر آپ ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم جن مقدمات پر کھڑے ہو اس میں یہاں غلطی ہے, یہاں تم نے مذہب کو مس انٹرپریٹ کیا ہے, یہاں تم قرآن مجید کو غلط سمجھے ہو, یہاں تم پیغمبر کے ارشاد کو غلط سمجھے ہو, وہ تبھی آپ کی بات مانیں گے. آپ کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں.
فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جب تک ایک خاص حربی قوت حاصل نہ ہو جائے دنیا میں جنگ سے یا جہاد سے گریز کرنا چاہیے. ہم سب آپ کی اس بات کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو آج دنیا میں اگر کوئی بھی جہادی, فرض کریں سارے جہادی آپ کو اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, تو ان سب کو اپنی بندوقیں پھینک دینی چاہیے اور اگلے 50 سال تک تو کم از کم کوئی جہاد نہیں ہو سکتا.
یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بندوقیں پھر واقع پھینک دینی چاہیے اور اصل مسئلے کا تجزیہ کرنا چاہیے.
جو ہلکے ہیں آپ کے اوپر یہودی ہونے کا, ایجنٹ ہونے کا,
میری گزارش سن لیجیے, میں اس ملت کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ خودکشی کر رہی ہے, مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ شکست کھا گئی ہے علم کے میدان میں اور یہ ایک دوسرے میدان میں لڑکے برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کو علم کو اپنا موضوع بنانا چاہیے. جب تک آپ علم کو اپنا موضوع نہیں بنائیں گے, دنیا پر اس وقت علم حکومت کر رہا ہے, آپ علم کا مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں کر سکتے.
یعنی ایک میری رائے ہے, دیں گے آپ اسرائیل کو اجازت, دیں گے آپ ہندوستان کو اجازت دیں گے کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے, مسلمانوں پر حملہ کرے اور ہم جواب میں کہیں کہ ہم تو کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, ہم تو فزکس پڑھ رہے ہیں, ہم لڑیں گے نہیں؟
دیکھیے یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں, کون چڑھ دوڑے گا؟ دنیا کے اندر کچھ تبدیلیاں, دنیا کے اندر کچھ تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. عراق نے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے, صدام حسین صاحب نے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے. پہلے انہوں نے چڑھ دوڑنے کا اقدام کیا تھا, پھر دنیا کو موقع دیا اس بات کا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب کوئی فی الواقع ہم پر چڑھ دوڑے گا تو پھر لڑ لیں گے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے.
ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین صاحب, 11 ستمبر کے حملے ہوئے, 19 سعودی ہائی جیکر اس پہ ملوث پائے گئے, بالی میں بم دھماکے ہوئے اس میں مسلمان ملوث پائے گئے, میڈرڈ میں دھماکے ہوئے اس میں مسلمان ملوث پائے گئے, لندن میں دھماکے ہوئے اس میں مسلمان ملوث پائے گئے. اب جو ایک مغرب میں بسنے والا عام آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کوئی ایک مونولیتھک اینٹیٹی نہیں ہے, اسلام اس طرح دہشت گردی کی ترغیب نہیں دیتا جس طرح یہ مسلمان کر رہے ہیں, لیکن وہ بہرحال مسلمانوں اور اسلام کے خلاف معاندانہ جذبات رکھے گا اور فطری طور پر رکھے گا, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟
میرے نزدیک بھی یہ بڑی تشویش کی بات ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص درد مندی کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس وقت انہیں کیا لا عمل اختیار کرنا ہے, اس میں جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی پر انہیں متنبہ کرنا چاہیے. سارے مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے علماء, مسلمانوں کے دانشور, مسلمانوں کے مذہبی مفکر, سب اس غلطی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دنیا بھر میں کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہیں, یورپ ممالک میں کر رہے ہیں. بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی یہ اس نقطہ نظر کے حامل ہیں.
آیا الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین, ہم نے تم پر ہدایت مکمل کر دی, تو ہم سب اب جو علماء فتوے صادر کرتے ہیں تو یہ ذرا کائنڈلی فرمائیے گا کہ فتووں کا شریعت میں کیا مقام ہے, ان کا کیا اوریجن ہے, اور کیا فتووں سے گریز کر کے اس مذہبی شدت پسندی سے بچا نہیں جا سکتا؟
یہ بات, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ ہمیں فتوے صادر کرنے چاہیے, ہمیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے. یہ بھی تہذیب نفسی کا مسئلہ ہے. اگر آپ لوگوں کی تہذیب نفس کر کے ان کے حدود کا ان کو احساس,
آپ نے ایک اور بم پھاڑ دیا. 1430 سالوں سے علماء جو فتوے صادر کرتے آ رہے ہیں، آپ نے ان سب کی نفی کر دی؟
میرے نزدیک تو جو ہمیں تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک متوازی جگہ پر کھڑے ہوں، کبھی فتویٰ دینے کا طریقہ اختیار نہ کریں بلکہ ہم اپنی رائے بیان کریں،
یعنی آپ شریعت سے متصادم سمجھتے ہیں؟
میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس جگہ تک چلا جائے، یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا کام ہے۔
کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو کافر قرار دے، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرے؟
ہرگز نہیں، اس کا حق
یعنی اس طرح کسی عالم کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے عالم کے خلاف یا کسی دوسرے مسلمان کے خلاف فتویٰ دے،
اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی رائے،
یعنی آپ فتوے سے مکمل طور پر انکار کریں؟
میں تو کبھی نہ دیتا ہوں نہ اس کو پسند کرتا ہوں، یہ کام تو اللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ ورڈکٹ دیں کسی معاملے میں۔
جی آپ پوچھیں،
جب اسرائیل نے قبضہ کیا تو وہاں پہ کون سی جو ہے تحریک چل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو وہاں پہ قبضہ کرنا پڑا اسلام کے اگینسٹ، اور وہ حربی قوت کا کیا پیمانہ ہے کہ جو آ جائے گا تو اس کے بعد ہم ڈیفائن کریں گے کہ اب جہاد واجب ہو گیا ہے؟
آپ اعلیٰ اسلحہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ امریکہ سے اسلحہ خریدتے ہیں، آپ یوروپی مالک سے اسلحہ خریدتے ہیں، بہت زور لگا کے آپ نے ایک آدھ ایٹم بم بنا لیا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت جو اسلحہ موجود ہے اور جس درجے کی ٹیکنالوجی ہے، کیا اس کو جاننے کے لیے آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی بات کا جواب دے دوں، اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا تھا وہاں پہ، دنیا کی بڑی طاقتوں نے اسرائیل کو وجود پذیر کیا ہے، پھر اس کے بعد اقوام متحدہ نے اس کے وجود کی تصویب کی ہے۔
سر آپ یہ سارا عمل اس نام دے رہے ہیں، آپ ان کے قبضے کو اس چیز کا نام دے رہے ہیں وجود کا، ان فیکٹ جو بات ہے کہ اسرائیل نے
حقیقت کے طور پر آ گئی۔ دیکھیے میرے نزدیک وہ غلط ہوا، آپ کے نزدیک غلط ہوا، لیکن دنیا میں جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا رویہ اختیار کریں جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو کسی تباہی میں نہ ڈالیں، اپنا موقف بھی دنیا کے سامنے پیش کریں، اس موقف پر دنیا کو قائل بھی کریں۔ آپ کے پاس طاقت ہے،
آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مطلب اتنا اسلحہ موجود ہے، جہاد مجاہدہ کا نام ہے، جہاد جد و جہد کا نام ہے، جہاد جنگ جیتنے کا نام نہیں ہے، جہاد کوشش کا نام ہے۔ آپ جہاد میں قتل نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک مقصد کو اٹین کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ اگر اوپر چلے جائیں تو ہم اس وقت ہی جہاد سٹارٹ کریں، تو کیا اس وقت تک یہ ختم رہے گا؟
ان کی بات کو میں انڈورس کرتے ہوئے یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ 313 جو مسلمان ہیں وہ جنگ بدر میں کفار کے سامنے کھڑے ہوئے،
یہ ایک اور تین کی نسبت ہوئی۔ اس وقت جو آپ
شاید 200 بھی ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، یہ آپ نے قائم کر لی کہ ایک اور تین کی نسبت ہوئی۔
گزارش میری سن لیجیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خدا نے آپ کو جہاد کا حکم دیا ہے، یہ دوسری بات بھی اسی نے کہی ہے، وہی یہ کہتا ہے کہ عید الحم مستطاطم من قوت و رباط الخیل ترحبون بہی ادب اللہ، اتنی حربی طاقت پیدا کرو جہاد کرنے کے لیے کہ تمہارے دشمن تم سے مروب ہوں۔ وہی یہ کہتا ہے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تمہاری طاقت ایک نسبت دو کی ہو تو تب تم پر میں جہاد کی ذمہ داری ڈالوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو،
تو سر بدر ایک واقعہ ہے، یہ بھی تو قرآن ہے،
میری گزارش سن لیجیے، بدر قرآن کیسے ہو گیا؟ وہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں خود قرآن میں بیان کر دیا، یہ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف آپ جہاد کا لفظ قرآن سے سن لیتے ہیں، قرآن جو کچھ اس کے علاوہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بدر میں کیا تھا طاقت کا تناسب؟ ایک نسبت تین، اور قرآن مجید نے اس وقت ضمانت دے رکھی تھی کہ ایک نسبت دس پر اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گا، ایک نسبت تین۔ آج دنیا کی جن طاقتوں کے خلاف آپ لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں، ذرا آج راہ کرم بتائیے مجھے تناسب کیا ہے، ایک نسبت لاکھ۔
سر اس کے بعد نسبت
تو نہ اسلحہ آپ کا، نہ جہاز آپ کے، نہ قوت آپ کی، آپ کے پاس تو اپنی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اقتصادی طور پر جو چیزیں چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہیں۔
بتاتا ہوں اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں، آپ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ بدر میں ہمیں وہ گارنٹی حاصل تھی کہ یہ فتح ہوگی، اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ کتنی گارنٹیاں آپ کے پاس تھیں، یہ بھی تو ذرا کنسیڈر کریں۔ اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے
تمام جنگوں میں، معذرت کے ساتھ، احد کے میدان میں، رسالت میں آپ اترے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر وہ انسان کر رہے تھے۔ اللہ کا پیغمبر جب تک دنیا میں موجود رہا ہے، جو قرآن مجید نے حدود مقرر کیے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کے پیغمبر تھے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر تھے، اس وقت آئے جب رومیوں کی حکومت قائم تھی، انہوں نے آ کر جب اپنی دعوت شروع کی ہے تو لوگوں گلیاں بھر گئیں ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے، لیکن انہوں نے یہ اقدامات نہیں کیے، لوگوں کو بتایا کہ کون سا وقت دعوت کا ہے، کون سا وقت تعلیم کا ہے۔
آتش نمرود میں ابراہیم کود پڑا تھا، آپ اس کی تعلیم نہیں دیتے؟
نہیں، وہ کبھی کود نہیں پڑے تھے، یہ شاعری ہے، اصل واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن مجھے پہلے اپنے سوال کا جواب دینے دیجیے۔ آج کے زمانے میں آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر جنگ کا اعلان کر دیں گے؟ ہمیں یہ چاہیے ہم دنیا کے ساتھ مکالمہ کریں، اپنی دعوت پیش کریں، اپنا پیغام پیش کریں، اپنی قوم کو اس قابل کریں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے برتری کے مقام پر پہنچے۔ خدا تو قرآن مجید میں یہ کہتا ہے، ہم نے اصل میں چند الفاظ سنے ہوتے ہیں، وہ تو کہتا ہے ان تتقوا وتصبروا، اگر تمہارے اندر صبر اور ثبات کی صلاحیت نہیں ہوگی اور تمہارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو میں مدد نہیں کروں گا۔ جہاد کے حدود شرائط پہلے قرآن مجید سے معلوم کرنے چاہیے۔ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، آپ مجھے موقع دیں۔ ظلم کے خلاف ہوگا، عدوان کے خلاف ہوگا، فتنے کے خلاف ہوگا، فساد کے خلاف ہوگا۔ مسلمانوں کی جماعت اس کا فیصلہ کرے گی، مسلمانوں کی ریاست فیصلہ کرے گی۔
ظلم اور عدوان نہیں ہو رہا،
ظلم و عدوان کے بعد فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ اگر معاملہ پوری ملت کا ہے تو ملت اسلامیہ کرے گی۔ بلائیے نا آپ ملت کے تمام رہنماؤں کو، آپ کی تنظیمیں موجود ہیں۔
آج تک ساری ملت اسلامیہ نے مل کر کبھی کوئی جہاد کا فیصلہ کیا؟ یہ مسلمان بادشاہوں کی سیاسی اقتدار،
مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ بات یہ ہے
1430 سال سے
نہیں، جب مسلمان تھے اس پوزیشن میں تو دنیا بھر کے اندر سب کچھ کرتے رہتے تھے۔ ساری 1200 سال کی تاریخ بھری پڑی،
ایک مثال
1200 سال کی تاریخ میں بے شمار مثال ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں نے جس چیز کو دیکھیے، اس کے اوپر آپ اعتراض یہ کریں گے ظلم تھا یا نہیں تھا، میں یہ کہتا ہوں یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا۔
اعتراض کروں نہ کروں، آپ چھوڑیں، آپ ایک مثال دوں۔
میں عرض کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے،
وہ تو قانون اتمام حجت ہو گیا،
اس کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہوا، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں، کہ ہندوستان میں کچھ عورتوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ آپ اس تاریخی واقعے کے بارے میں
خود ہی فرمایا تھا کہ محمد بن قاسم اگر ان عورتوں کو چھڑانے آیا تھا تو چھڑا کے چلا جاتا۔ آپ ایک مثال،
میری گزارش ایک سن لیجیے۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی حملے کیے جائیں گے، امریکہ بھی آج کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، برطانیہ بھی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی جواز ہوتا ہے نا کسی بات کے اوپر۔ آپ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، میں یہ کہتا ہوں جنگ کس کے خلاف کرنی ہے؟ ظلم و عدوان کی بنیاد پر کرنی ہے۔ آپ محمد بن قاسم سے پوچھیں تو وہ بھی جواز بیان کرے گا، طارق بن زیاد سے پوچھیں تو وہ بھی جواز بیان کرے گا۔ موصل پر آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ مجھے گزارش کرنے دیں، آپ نے مجھے پوچھا نا، واقعات بتائیے۔ موصل والوں کے خلاف آپ جنگ کی بات کریں گے تب بھی میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اس وقت جو جنگ کرنے
والا مسلمانوں کا اجتماعی فیصلہ نہیں،
نہیں مسلمانوں کا اجتماعی، مسلمانوں کی حکومت موجود تھی نا، خلافت موجود تھی ان کی، اس وقت مسلمانوں کی خلافت ان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، وہ فیصلے کرتی تھی۔ مجھے ان فیصلوں سے انکار ہو سکتا ہے، مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم تھا جو فیصلہ کرتا تھا۔ میں اس اجتماعی نظم پر بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ وہ اجتماعی نظم ان کا ریپرزینٹیٹو تھا یا نہیں، لیکن تھا تو سوال یہ ہے کہ اس کی اجازت میں آپ کو کیسے دے دوں کہ مسئلہ پوری قوم کا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔
مسلمانوں کی اجتماعی قیادت یہ فیصلہ کرے کہ ہندوستان میں چند مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ سارے ہندوستان کو قبضہ کر کے اپنے زیر نگی کر لیں،
یہ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس ظلم کے خلاف لڑنے کا حق رکھتا ہوں۔ آپ اصل میں مقدمہ مسلمانوں کا،
بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماعی شعور کبھی غلطی نہیں کرتا، مسلمانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ صحیح فیصلے کرتا۔
میں نے تو یہ کہا فیصلہ کس کو کرنا ہے۔
آپ کا رسول کے قانون اتمام حجت کے علاوہ ایک ایسی مسلمانوں کی مہم بتا دیں جس میں مسلمانوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہو کہ ہاں آج ہمیں تنزانیہ کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ سارے
مسلمانوں کو تو اس کا موقع ہی نہیں دیا، بدقسمتی سے ملوکیت نے، کہ کبھی ان کا اجتماعی نظم اس طرح وجود میں آ جائے۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ خلاف راشدہ کی جمہوری روایت کو اپنے ہاں قائم نہیں رکھ سکے۔
یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی آپ پوچھئے۔
آپ جن بنیادی قوانین کی بات کر رہے ہیں جو جہاد کے قرآن میں لکھے گئے ہیں اور جن پہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو علم کے دروازے ہیں حضرت علی ان کو اس سے آگاہ نہیں تھے، حضرت عائشہ ان سے آگاہ نہیں تھی،
یا انہوں نے کہیں باہر حملہ کرنے کے لیے کسی قانون کی خلاف ورزی کر دی تھی؟ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی اختلاف ہوا،
اس سیاسی اختلاف کوئی جہاد کا قانون ہی ایسا نہیں ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر وہ عشرہ مبشرہ کے اندر دو ایسے شخص اس بات پہ اختلاف کرتے تھے تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کنسنسس ریچ کریں؟
نہیں دیکھیے، آپ دو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی دوسری قوم کے خلاف کوئی اعلان جنگ کرنا ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ کس کو کرنا ہے۔ ہم نے اگر امریکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے، ہندوستان کے خلاف جنگ کرنی ہے، ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟
میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دور کی بات ہے، جو مسلمان جو ہیں حضور کی ابھی وفات ہوئی ہے، ان کی قبر بھی ابھی کہتے ہیں ڈرائی نہیں ہوئی، اور مسلمان ایک دوسرے کو عشرہ مبشرہ کے اندر سے اٹھ کے، یہ 10 وہ لوگ تھے جو پیورسٹ تھے اس ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو دی قرآن۔
آپ کی بات سن لی، اب مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں۔
میں بات پوری ایکسپلین کر لوں، تو اگر وہ ایک ان بیسک قوانین پہ اگری نہیں کرتے تھے تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے اگری کروں یا آپ سے کوئی کیا کہتے ہیں طالبان اگری کرے؟
اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اب مجھے جواب دینے دیجیے نا۔ مسلمانوں کا اگر ایک نظم اجتماعی ہوگا، اس کی پارلیمنٹ میں چیز زیر بحث آئے گی، اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا، یہی طریقہ ہے۔ یہ بدقسمتی سے ادارہ مسلمانوں کے وجود میں نہیں آ سکا، پاکستان میں وجود میں آیا لیکن اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر خانہ جنگی بھی ہوتی ہے، اور جب کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے پرامن طریقہ نہیں چھوڑا تو پھر لوگ تلوار بھی نکالتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو اس کا موقع دیں گے کہ کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں, وہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھے, وہ وہاں بحث و تمیز کریں, اس کے نتیجے میں آپ سے آپ اکثریت کا فیصلہ
صحابی نہیں کر سکے تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ آپ کس ہوپ میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں؟ جو کیا کہتے ہیں غلطی صحابیوں سے ہوگی تو وہ عام مسلمان سے کیوں؟
آپ دو چیزوں کو اصل میں ملا رہے ہیں زیر بحث.
سب سے ارلیسٹ دے رہا ہوں جس پہ آپ بات کو ادھر ادھر نہ کر سکتے.
نہیں, میں پوری بات آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن مجھے آپ اب اجازت دیں اس بات کی کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں. یہاں زیر بحث مسئلہ باہمی خانہ جنگی ہے یا زیر بحث مسئلہ دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ دوسروں کے خلاف اعلان جنگ کی نوعیت بالکل الگ ہے. باہمی خانہ جنگی کے بارے میں قرآن مجید ایک واضح ہدایت دے رہا ہے, میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان, دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو جائے تمہیں کیا کرنا چاہیے. سورہ حجرات نے اس کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے. اب یہ بات کہ کہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے, اختلاف جب ہو جائے گا.
وہ جہاد نہیں تھا کیا؟ حضرت عائشہ جب وہ کر رہی تھی اس کو جہاد سمجھ کے کر رہی تھی, کیا سمجھ کے کر رہی تھی؟
جہاد کا تعلق جو ہے وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ سے ہے. وہ ایک سیاسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے جس میں مسلمانوں کے دو گروہوں نے ایک دوسرے کے موقف کو غلط سمجھا. بدقسمتی سے کوئی ایسا فورم موجود نہیں تھا جس پر معاملہ طے ہو جاتا اور تلواریں کھنچ گئیں. آپ نے شاید جنگ جمل کے بارے میں پڑھا نہیں ہے کہ شروع کیسے ہوئی تھی. رات کے وقت کچھ لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جنگ چھیڑ دی, اور رات کی تاریکی میں اندازہ نہیں ہو سکا کیا ہوگا, اور اس سے بدقسمتی ہوئی کہ جنگ چھڑ گئی. کسی موقع کے اوپر جنگ کا چھڑ جانا یہ لازمی طور پر کسی غلط فیصلے ہی کا نتیجہ نہیں ہوتا, بعض اوقات غلط فہمیاں اس کا باعث بن جاتی ہیں. آپ اس کے واقعات تو پڑھیے پہلے. ہوا کہ
آپ جنگ جمل کو ایک سیاسی جنگ سمجھتے ہیں, اس کو جہاد نہیں سمجھتے.
یہ بات یہ ہے کہ مسلمان جب بھی میدان جنگ میں اترے گا تو وہ اگر اپنے آپ موقف کو درست سمجھتا ہے تو جہاد قرار دے گا. لیکن یہاں زیر بحث کون سا جہاد ہے جس پر آپ گفتگو کر رہے ہیں؟
پیگنزم, یہودیت, سکھ مت, عیسائیت, اسلام, شنٹو مت, یہ سارے مذاہب دنیا کی 6 ارب کی آبادی کی روحانی ضروریات پوری کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایسا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ مل کر محبت سے آپس میں رہیں اور ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑ کر جا سکیں؟
وہی جو میں نے آپ پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آئیے ہم سب مل کے تہذیب نفس کریں, ہم انسان کے اخلاقی وجود کی اہمیت کو تسلیم کریں. آپ کے جدید فلسفے تو انسان کے اخلاقی وجود کی نفی کر رہے ہیں, اس کی بنیادوں کو ڈھا رہے ہیں. مذہب انہی بنیادوں کو قائم کرنے کا نام ہے. ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے اور اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا اہتمام کریں.
ہم یہاں آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین, مذاہب عالم کے مابین اگر پرامن بقائے باہمی کا تصور اگر انسانیت کے ماضی میں راسخ نہیں ہو سکا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسانیت کا مستقبل بھی مذہبی شدت پسندی کی نظر ہو. صاف پانی, صاف غذا, صاف ماحول اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے مابین مکالمہ ہی وہ کچھ بڑے عوامل ہیں جن پر بنی نوع انسان کے محفوظ مستقبل کا انحصار ہے. تاریخ سے تہذیبی تفاخر حاصل کرنے کی بجائے اگر سبق اخذ کرنے کی کوشش کی جائے تو آج دنیا اس سیکیورٹی کلٹ سے چھٹکارا پا سکتی ہے جس کا آج ہمیں سامنا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو, اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.